اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو حصہ پڑھا تھا وہ، اور آج جو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس میں تھوڑا بہت فرق ضرور محسوس کریں گے۔ ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں سورۃ کہف کی 16ویں پارے کے آغاز سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔
جزاك الله خير۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 16ویں پارے کا آغاز کریں گے، لیکن ہر دن کی طرح ایک دم نیا پارہ شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں پیچھے والے پارے میں سے، اور خاص طور پہ یہاں تو سورۃ کہف کا ابتدائی حصہ جس کا آغاز پارے کے اینڈ پہ ہوا تھا، اور یہاں اسی سے متعلق کچھ باتیں، تو تھوڑی سی بات کریں گے کہ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں جو ہم نے پڑھی، جس میں بار بار قرآن کا لفظ تھا۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اس میں قرآن پاک کے لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا، اور قرآن پاک کو آپ کی میری زندگی کا ایک نیویگیٹر بنا کر پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے جس سے انسانیت آج دوچار ہے۔ پھر اس میں ہمیں 10 کمانڈمنٹس جو پچھلی قوموں کے تھے، اسی کو سامنے رکھ کر مزید اخلاق اور آداب اور معاملات کی گتھیاں سلجھانے کا موقع دیا۔ اس کے بعد جب سورۃ کہف شروع ہوئی، یہ بڑی اہم صورت ہے، تھوڑا سا وہ بات سن لیجئے جو آپ کو اب آج کے اس حصے کو سننے پہ مزید مددگار ثابت ہوگی، کہ سورۃ کہف کے شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ تھا۔ یہ جوانوں کا ایک گروہ تھا جس نے وقت کے رواج اور رسم و رواج سے کمپرومائز نہیں کیا، اور بزرگوں اور بڑوں کی طرح یہ نہیں کہہ دیا کہ جو ہمارے بڑے کہتے تھے ہم وہی کریں گے۔ ہر دور میں لوگوں کو ضرور ہی اس چیز کا موقع آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں۔ سورۃ کہف کے آغاز میں اصحاب کہف کا قصہ آپ کو مجھے یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کا امتحان ہوگا، اور کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوگا کہ سب کچھ لے کر آزما لیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد باغ والوں کا قصہ تھا، دولت پرستی کا شرک تھا، کہ جب دنیا میں کسی کو بھی دولت مل جاتی ہے تو اس کو ایک خیال آنے لگتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ مجھے میری اپنی قابلیت پہ ملا، اور چونکہ یہاں مل گیا تو آگے جا کے بھی مل جائے گا، یعنی گویا کہ اپنے اوپر توکل کرنے کا تصور آنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والا جب اس دنیا سے آگے جائے تو وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو۔ ہم نے دیکھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ غار میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انیوژل باتیں کی، جس میں ان کے لیے ان کے آرام کا پورے کا پورا خیال رکھا گیا۔ کتنی قسم پرسی کی حالت میں وہ غار میں گئے تھے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹے سے انکیوبیٹر میں ڈال دیا، وہ ان کے لیے روم ٹیمپریچر سیٹ کر دیا، ان کی کروٹیں بدلا دیں۔ اصل میں یہ آپ کے میرے لیے ہے، آپ اللہ کے لیے نکل کرتے دیکھیے، اتنے قدردان ملیں گے کہ آپ کو اللہ کے شاکرن علی ماں کا یقین آنے لگے گا۔ نکلے باہر تو لوگ ان کے نام پہ مسجدیں بنانے کو تیار ہو گئے۔ اصل میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ دین کے راستے میں شروع کے دن مشکل کے ہوتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ انجام اچھا کر لیتا ہے۔ اسی طرح مومن جب موت کے بعد قبر سے اٹھے گا تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اللہ کے کوچے میں بک کے تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ میری اس بات کو اب میں سے ہر ایک وہ سمجھ رہا ہوگا جس کا وقت اب اللہ کے رستوں میں لگتا ہے، جس کا مال اللہ کے راستوں میں لگ رہا ہے، جس کے گھر والے، شوہر، بچے دین کے راستوں میں بھاگتے ہیں۔ کون اتنی قدر کرتا ہماری جتنی اللہ تعالیٰ نے کی؟ تو کیا سیکھا اس واقعے سے ہم نے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی زیادہ مدد ہوگی، اور جتنا بچا بچا کے خود کو رکھیں گے بچیں گے پھر بھی نہیں۔ اور یہ بھی سیکھا کہ گھر کے آرام دہ ماحول میں جہاں شرک کی طرف ان کو مائل کیا جا رہا تھا، ادھر آرام نہ ملا، لیکن غار کے سیدھے سادے ماحول میں ان کو رحمت محسوس ہوئی، یعنی بہترین لگژریس لائف گزارنے والے بچے بھی اتنے خوش نہیں جتنے وہ غار میں تھے۔ آج کا انسان بہت زیادہ لگژریس لائف کا عادی ہونا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے کہ راحت کی تعریف یہاں سمجھ آتی ہے کہ جب آپ آخرت کی طلب کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 28 پارے کے آخر میں۔ گھر کا محل چھوڑ دیا، فرسٹ لیڈی آف دی مصر تھیں، کیسے فرعون کے سجے سجائے محل میں رہنا اس عورت کو عذاب لگنے لگا۔ وہ خوبصورت شوہر، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے رستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ تو آج بھی بہت ہینڈسم شوہر ہوں، سجے ہوئے گھر ہوں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، لیکن جب اللہ پر نظر لگ جاتی ہے تو یہ چیزیں سجتی نہیں ہیں۔ مومن کی راحت وہاں ہوتی ہے جہاں بلا کھٹکے اپنے رب کی عبادت کر سکے، اس کو وہ گوشہ نشینی کی جگہ زیادہ اچھی لگتی ہے، بہت بڑی بڑی گیدرنگز اور پارٹی سے یہاں اللہ کے قانون ٹوٹتے ہوں۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے دلوں میں روب بھی ڈال دیا، غار کے دروازے پہ کتے کو بٹھا دیا، اندر نہیں آنے دیا تاکہ اللہ کی رحمت آتی رہے، کروٹیں بدلوا دیں تاکہ بیڈ سول نہ ہو، کہیں ان کا بلڈ سرکولیشن سے رک نہ جائے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو آپ سے آپ کی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہو۔ وہ غافل سو رہے تھے، لیکن ان کا ولی تو غافل نہیں تھا، اور جس کے راستے میں نکلے تھے اس کو ان کے ہر کام کی فکر تھی۔ جس رب کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، کیا وہ تمہاری قدر نہیں کرے گا؟ یہ ہے سبق اصحاب کہف کا۔ ہم اپنی نظریں دوسروں پہ لگاتے ہیں، وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے دیکھے گا، وہ میرے لیے کچھ کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے، اور ذرا سا لوگ پیچھے ہونے لگے نا تو ہمارا دل ڈوب جاتا ہے۔ ہائے اب کچھ نہیں ہوگا، ہائے شوہر ساتھ نہیں دیں گے تو میں کیا کروں گی، ہائے بچے، ہائے گھر والے۔ تو یاد رکھیے پھر اللہ آپ کو مجھے انہی کے بس پہ ڈال دیتا ہے۔ آپ ایک اللہ کا در کھٹکائیے اور اس کو کہیے کہ وہ آپ کے شوہر کا دل بدلے، اور وہ آپ کی بیوی کا دل بدلے، اور وہ آپ کے بچوں کو آپ کا معاون بنا دے۔ اوپر اٹھا لیں اپنی نگاہوں کو، اور پھر یہاں سے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اللہ والے بحثوں میں نہیں پڑتے، اٹھ کر یہ نہیں کہا, ہیڈ کاؤنٹ نہیں بنے کتنے تھے کہاں تھے. یاد رکھیے, اگر آپ نے بھی کوئی بہت ہی بڑا کام کرنا ہے زندگی میں, اگر دعا کی ہوئی اور خواہش کی ہوئی ہے, تو بحثیں چھوڑ دیجئے, دین کی بحثیں بھی چھوڑ دیں. کوئی ایک سے دوسری بات پہ آپ کی بات نہیں مانتا, کہ ٹھیک ہے, اللہ نوز دی بیسٹ, اللہ کے پاس معاملہ ہوگا, اس کا رنگ بدل جائے گا. اللہ کا نام لے کر تو دیکھیے, لوگ آپ سے زیادہ ابھی بھی اللہ سے ہی ڈرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑے بغیر آپ کو مجھے وہ بہترین واقعہ سنا دیا, اور سب سے قیمتی متاع بچا کر غار میں آئے تھے. ایسے وقتوں میں جب نکلے, لوگ کہتے ہیں سونا ساتھ لے جاؤ, چاندی لے جاؤ, مشکل میں کام آئے گا. وہ اپنے ایمان کی قیمتی دولت بچا کر غار میں آئے, اللہ نے وہاں گھر کا سارا سباب جمع کر دیا. ہوتا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے نا, تو جو سستی اور جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں ہم پہلے وہ بیچتے ہیں, کہتے ہیں چلو استعمال بھی نہیں ہو رہی, بیچ دیتے ہیں. مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے. وہ سب کچھ بیچ لیتا ہے لیکن آخر تک ایمان نہیں بیچتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایمان کے بغیر میری زندگی بیکار ہو جائے گی. تو ایمان کی آزمائش قرآن پڑھتے ہی آنے لگتی ہے, یاد رکھیے. اور خاص طور پہ اگر گھر کا ماحول مختلف ہو, سب کھڑے ہو جائیں گے آپ سے حقوق مانگنے, ایسے جیسے لوگ قرض مانگنے آتے ہیں نا. اچھا حج پہ جا رہے ہیں, پہلے ہمارا قرض تو دے کے جائیں. اچھا آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, پہلے وہ جو حساب تھا وہ تو پورا کر جائیے. جب اب اللہ کی طرف آتے ہیں اور خاص طور پہ سچے دل سے علم سیکھنے آتے ہیں نا, تو سب سے پہلے لوگ حقوق کی آپ سے بانٹ لیتے ہیں. اور ہوتا بھی یہی ہے, اصل میں ہم نے اللہ کے بھی کچھ حق بندوں کو ہی دیے ہوتے ہیں. اب وہ اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے حق لینے کے عادی تھے, اب آپ نے ایک دم فتویٰ سنا دیا, آج کے بعد میں صرف وہ کروں گی جو میرا اللہ چاہے گا اور اللہ کہے گا, میں نافرمانی کا کام نہیں کروں گی. بس اس پہ وہ انسیکیور فیل ہونے لگتے ہیں. آج کے دور میں جو بہت بڑا بت ہے, یعنی اگر آج کے دور میں کوئی نبی آتا, سمپل سی بات سمجھا دوں, ہر دور کے نبی کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزات دیے جاتے تھے. جیسے موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا, تو جادو نما ان کے معجزے تھے, ید بیضہ اور لاٹھی کا سام بننا. آج کے اس بارے میں ہم اس کی پوری ڈیٹیلز پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب تھے ان کو اپنی زبان دانی پہ بہت مان تھا, تو اس کا معجزہ تھا. یقین کیجئے اگر آج کے دور میں کوئی نبی آتا, جو نہیں آنا, قیامت تک نہیں آئے گا اب کوئی, کیونکہ میرے آپ کے نبی آخری نبی تھے, تو وہ سائنٹیفک فیکٹس اینڈ فگرز لے کر آتا, بڑے بڑے گیجٹس ہوتے اس کے پاس, یا بیٹھے بیٹھے چاند کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا. کیونکہ آج سائنس کا غلغلہ, آج میٹیریلسٹک اپروچ اتنی ہو گئی. اور دجال جب آئے گا, جس کے آنے کے پورے اسباب بنتے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کے حدیثوں کو پڑھ کر دیکھیے, تو بالکل دجالیت دنیا میں پھیلتی ہے. ہر چیز کو اب پیسے سے تولا جانے لگا, رشتوں میں وہ مٹھاس نہیں, وہ ٹھنڈک نہیں, وہ خوشی نہیں. تو کیا پتہ چلا پھر آج کے دور کے لوگوں کا جہاد, آپ کا میرا, ہر سائنسی ترقی کو استعمال کرو اس پیغام کو عام کرنے کے لیے. آج آپ پر میں مدرسوں میں اور مسجدوں میں اور خانقاہوں میں چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے. ایسے دیندار موتیوں سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہونے کے باوجود ویلڈ نہیں رہتے, جو لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا کے تقاضوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, اور پھر اس کے بعد ان کو زمانے کی دوڑ میں ساتھ چلنا پڑتا ہے. قرآن اور سنت نہ چھوٹے, پھر جتنا مرضی آگے بڑھئے. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ آج کے اس دجل اور آج کے اس شر سے آپ کو مجھے نبٹنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے والا بنائے. آپ کے سیل فونز استعمال ہوں تو قرآن کے لیے, آپ کے لیپ ٹاپس اور آپ کی جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے اس دین کے پروموشن میں چلی جائیں. آج تیر تلوار کہاں کوئی مانگتا ہے, ایٹامک انرجی اور نیوکلیئر بومز کے دور میں اب تلواروں اور تیروں کی بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں رہے گی. آج کے دور میں آپ کو مجھے حصہ ڈالنا ہے, اپنی ان آئی ٹی سکلز کو لے کر آئیے. آج اگر آپ سے اللہ یہ کام لے لے, تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نبی کے دور میں ہوتے تو پھر تیر تلواریں بھی اٹھا لیتے. ہر دور کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کو لینے والا بنائے. پھر آخر میں دیکھیے کہ یہ اصحاب کہف جب فوت کیے گئے دوبارہ, یعنی زندہ ہوئے, تو انہوں نے حلال کھانا مانگا, ول یتلطف, اس کے اوپر ہم نے نصف پارہ دیکھا تھا, لطف کی بات کرو. اتنے بھوکے تھے پھر بھی کہا کہ کھانا پاکیزہ ہی لے کے آنا. لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ اب ان کے اوپر ایک قبر بنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی سنت رہی ہے, لوگ قربانیاں نہیں دینا چاہتے, ہجرتیں نہیں کرنا چاہتے, اور ایسے نیک لوگوں کے جانے کے بعد ان کی قبروں پہ مزار درگاہیں آستانے اور نہ جانے کیا کچھ بنا کے من مانے کام کرتے ہیں, وہ پہنچ کے اپنے انجام کو گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھی جگہ پہنچے ہوں گے اگر توحید کو پھیلانے والے تھے. لیکن فکر آپ کو اور مجھے لگنی چاہیے اگر ہم ان آستانوں پہ جا کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہاں بابا جی کے آستانے پہ آ جائیں گے, دعائیں کریں گے تو قبول ہوں گی. تو اسلام ہر طرح کی قبر پرستی اور قبروں پہ مسجدیں بنانے کا رد کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے چند سلائڈز ہیں جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ملی, آپ اپنے بھی کانسیپٹس کلیئر کر سکتے ہیں کہ کیسے قرآن آپ کی میری زندگی کا نیویگیٹر بن جاتا ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کے اجر بہترین انداز سے ملیں گے. اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرہ. کچھ محسوس کی محبت اپنے ماں باپ کی؟ کسی کو موقع ملا اظہار محبت کا؟ کسی کو دعا کا موقع ملا؟ بس پڑھتے جائیے اور اپنے دل میں محبت بڑھاتے جائیے. عبادت اللہ کی لیکن رسپیکٹ ماں باپ کی اور بزرگوں کی, بڑوں کی. پھر اسی طرح قرآن شفا اور رحمہ ہے, اور جو دنیا کے لیے صرف ارادہ کرے گا اس کو دنیا اللہ دینا چاہے تو دے دے, نہ دینا چاہے تو نہیں دے گا. لیکن آخرت کے لیے ارادے کے ساتھ ساتھ سعی بھی چاہیے اتنی جتنی سعی کا حق ہے. اور تیسری شرط تھی کہ وہ مومن بھی ہو. اور اللہ کے صاحب کن فیکون ہونے کو بھی دیکھا, اور شیطان نے گیو اپ کر دیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, لیکن اللہ عبادک منہم المخلصین کی اللہ کی پکار سن کر اس کو بھی جرت نہ ہوئی کہ مخلص بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اخلاص سے مالا مال کر دے تاکہ شیطان ہم سے بہت دور ہو جائے. چلیے یہ تو ہو گئی شروع کے حصہ, اب ہے آخری قصہ جس پہ پھر آج کا پارا بھی شروع ہوگا. وہ ہے تیسرا واقعہ, اور وہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وقت کے نبی تھے. اللہ نے ان کو تورات دی. ایک موقع پہ کسی شخص نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. موسیٰ کے دل میں کوئی بڑائی کا خیال نہیں تھا, لیکن ریئلٹی بیسڈ حقیقت پہ مبنی بات کی یہ سوچتے ہوئے کہ میرے پاس الہامی کتاب ہے تو میں ہی ہوں گا. یعنی یہ بالکل وہ کانفیڈنس ہے جو اللہ کی بات پڑھنے پڑھانے والے کو ہوتا ہے دنیاوی علوم حاصل کیے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں, کہ تم جو مرضی پڑھ پڑھا لو لیکن میرے پاس تو اللہ کا کلام ہے. انہوں نے جب اپنا نام لے دیا تو اللہ کو یہ بات ذرا اچھی نہ لگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ, آپ کو یہ نہیں تھا کہنا چاہیے, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو پتا, اپنا نام نہیں لینا. یہاں دیکھیے نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا نام لکھ دے. ہم سب سے پہلے میڈ بائے, ریٹن بائے, ٹاٹ بائے, اپنے نام کے بغیر تو ہمارا فلائر بھی پورا نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ صرف ایک ضرورت کا تقاضا نہ ہوتا, اور یہ میں اپنے اوپر لے کر آپ کو کہنے لگی ہوں. کتنا خوبصورت فلائر ہوتا ہے لیکن اس پہ سب سے زیادہ جو چیز میں برداشت کرتی ہوں صرف اس لیے کہ شاید لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ نام دیکھ کر لوگ پھر آ جاتے ہیں, اچھا وہ ہیں ہم آ جائیں گے. نہیں نہیں پھر اتنے دور آپ کو بلایا اگر آپ کا نام نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون در سے رہے. صرف اس سوچ کے ساتھ میں فلائر پہ اپنا نام برداشت کرتی ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کون ہوں, مجھے کون جانتا ہے, میری اوقات کیا ہے. لیکن جب انسان اپنی بڑائی کا شکار ہوتا ہے نا, پہلے اپنا نام لکھتا ہے. یہ ہڈن فیکٹرز ہوتے ہیں. اور واقعی میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ دنیا ہم نے بنائی ہوتی نا, ہر پھول کے نیچے ہمارا نام لکھا ہوتا, اور ہر پتی پہ اور درخت پہ. کبھی آپ کو درختوں, پھولوں, پتیوں پہ اللہ کے نام دکھے؟ وہ تو بول بول کے بتاتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہم نے سیکھی ابھی تک کے حصے میں, کہ جب یہ پتہ چلا کہ اچھا میرے سے بھی کوئی بڑا عالم ہے, تو پھر ہم ہوتے تو ناراض, غصہ, ہاں میں عالم, میں پڑھاتی, میں پڑھنے آؤں. یاد رکھیں یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہی ہوتا ہے. عام دنیا دار لوگ آپ کی بات سننے میں آئیں گے, خوش ہوں گے, رو کے جائیں گے. اور اگر آپ کو چار لفظ آتے ہیں اور آپ کہیں پڑھاتے بھی ہیں اور چند لوگ آپ کو جانتے ہیں, صرف اس لیے لوگ کہیں گے اب میں اگر وہاں جا کر بیٹھ گئی تو میرے شاگرد کہیں گے اچھا آپ بھی ادھر آئیے, اس کے اندر کہ پھر آپ ان سے کوئی چھوٹے درجے کی استاد ہوں گی. یہ ہے فتنہ. موسیٰ نے ایسا کوئی احساس کمتری شو نہیں کیا کہ میں چھوٹا اور وہ بڑا کا, اچھا میرے سے بڑا تو میں اس سے سیکھ لیتا ہوں. اور یاد رکھیے گا تعصب, آج تعصب ناموں کی بات، جماعتوں کی بات، گروہوں کی بات، اداروں کی بات، استادوں کی بات لے کر کتنے لوگ ہیں جو ادھورے پدھورے علم کے ساتھ لوگوں کو ٹیچ تو کر رہے ہیں، حق نہیں ادا کر رہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن صرف اس لیے کہ ہم پڑھا رہے ہیں تو اب ہم پڑھنے لگیں. بس میں اپنے اوپر لوں، میں کہوں مجھے تو آپ نے اتنی کھلی جگہ دے دی، اتنا اونچا اسٹیج سجا دیا، میرے تو ارد گرد آپ کو کوئی بھی نہیں دکھ رہا اور آپ سارے جڑ جڑ کے بیٹھے میں، کونی بھی لگ سکتی ہے، ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، تو میں ادھر سے اتر کے وہاں بیٹھوں، واللہ ہی ترستی ہوں اس بات کے لیے. اور جہاں کبھی زندگی میں موقع ملا ہے چھپ کے بیٹھ کے سیکھا ہے جا کر، کسی بھی عالم اسکالر درس جہاں بھی موقع ملا، یہ سوچ کے کہ جب لوگ میری بات سننے آتے تو وہ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بیٹھ کے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کتنا لمبا بول گئے اور کتنا آپ کو اسٹریچ دینا تھا. سنتے ہوئے انسان تھک جاتے ہیں، بولتے ہوئے نہیں تھکتا انسان. تو یہاں سے یہ ادب بھی سیکھا، آپ کے میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اگر واقعی اللہ نے آپ کو علم کے لیے چنا ہے، آپ ایک استاد ہیں سر آنکھوں پہ، آپ دین کے مبلغ ہیں سر آنکھوں پہ، آپ کو پڑھانا آتا ہے الحمدللہ، لیکن مزید سیکھنے سے اگر اپنے آپ کو روکیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کے اندر سے پختگی ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر کو بھی ہر چند سال کے بعد ریفریشنگ کورسز کرنے پڑتے ہیں آنے والے دور کے تقاضوں کے مطابق علاج کرتے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے جو آخری حصہ ہم نے سورت کا دیکھا تھا، 15ویں پارے کے آخر میں ہم نے موسیٰ کی علم کے لیے کمٹمنٹ دیکھی تھی، میں ٹلوں گئی نہیں، جاتے ہی جاؤں گا، رستہ بھی بھول گئے پھر پلٹ کر واپس آئے، اور اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو رکھا. موسیٰ کے ساتھ یوشع بن نون تھے، شاگرد بھی تھے اور کہتے ہیں کہ بہنوئی بھی تھے، غلام بھی تھے، ساتھ رکھا. علم کا سفر تنہا نہیں طے کرنا چاہیے، استاد کو کسی جگہ اکیلے نہیں جانا چاہیے. بڑی محرومی کی بات ہے اگر کسی کو موقع ملے اور وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا لے. اور یہی ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا سفر چل رہا تھا، وہ جگہ آ گئی جہاں استاد نے ملنا تھا، ملے. اب کیا ہوا، استاد نے بڑی سخت پابندیاں لگا دیں. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے پارے کو لیں گے، 16واں پارہ ہے ہمارا، شروع کریں گے. ٹاپک لکھیے، استاد اور شاگرد کا رشتہ. میں کہہ سکتی ہوں کہ 15ویں پارے میں جس محبت اور جذباتی کیفیت کے ساتھ یہ لفظ بولا تھا نا کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ سے، اسی پیار اور اسی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ شکر کے جذبات کے ساتھ یہ رشتہ بول رہی ہوں. دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ماں اور باپ کے رشتے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے. استاد کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ جڑا رہا تو آپ بہت آگے جائیں گے. کسی نے کہا نا کہ راہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غم خوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے. استاد قومیں بناتے ہیں. استاد کی کسی معاشرے میں عزت ہونا اس معاشرے کے مہذب ہونے کی دلیل ہے، اور کسی معاشرے میں استاد کو زر خرید غلام سمجھ کر یا چوکیداروں اور ڈرائیوروں جیسے پے اسکیل پہ رکھنا، یاد رکھیے، اس قوم کے زوال کی علامت ہے. جرمنی کا نام لوں گی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر کئی دفعہ دیکھا ہے. آپ بس میں سفر کریں، ایئرپورٹس پہ سفر کریں، یا رات جاتے لوگوں کو دیکھیں. آج کا بھی دور جس میں لوگ سیل فون سے کھیلتے دکھتے ہیں ہر جگہ، آپ کو پوری دنیا میں یہی ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، اور وہ قوم بہت پڑھاکو قوم ہے. ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ علم دوست قوم ہے، ترقی بھی اسی لیے کرتے ہیں وہ لوگ، 10-15 سال بعد کا پلان بنا کر کام شروع کرتے ہیں. تو وہاں استاد کا پے اسکیل ڈاکٹرز اور بڑے بڑے پروفیشنز والوں سے زیادہ ہے. ایک موقع پہ کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے جا کر مطالبہ کر دیا کہ ہم ڈاکٹرز ہیں بھائی، لائرز، اور ہم سیاست دان، تو ہمارا تو ذرا اوپر ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ ذہنوں پہ ایک بہت بڑا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ریلیونٹ لوگ تھے ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کا اسکیل اس ہستی سے زیادہ کیسے کر دیں جس نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، جس نے آپ کو لائر بنایا. یعنی اگر آج آپ ڈاکٹر ہیں تو کس کے پڑھانے سے بنے؟ اور اگر اس کو آپ دین پہ رکھ لیجئے تو پھر آپ بتائیے کہ اگر دین کے نام پہ، تو میں کہتی ہوں کہ دنیا کے استادوں نے تو الف بے تے اے بی سی ٹو پلس ٹو نہ پڑھایا ہوتا تو آج ہم اس قرآن کا ترجمہ پڑھتے؟ میں تو جب قرآن پڑھتی ہوں اور اردو پڑھتی ہوں تو مجھے اپنی ایک ایک ٹیچر یاد آتی ہیں جنہوں نے میرے لیے یہ آسانیاں کی. آج بھی وراثت کے مسائل جب پڑھوں پڑھاؤں مجھے بہت پسند ہیں الحمدللہ, اور بہت شرح صدر اس پہ, تو مجھے اپنی میتھ کی ٹیچر یاد آتی ہیں اور وہ بکس بھی یاد آتی ہیں جس میں یہ سوال بھی ہوتے تھے. ایک شخص مر گیا, اس نے اتنا ترکہ چھوڑا, یہ کریں وہ, تو کیا میری اس ٹیچر کا حصہ نہیں ہے میرے میتھ میں؟ اور جب میں سائنس کی مثالیں دیتی ہوں مجھے آج بھی اپنی اس ٹیچر کی ہر وہ مثال یاد آ جاتی ہے جو اس وقت اگر مجھے پتہ چل جاتی تو پتہ نہیں میں کیا کر دیتی. تو یاد رکھیے, استاد استاد ہوتا, استاد کی عزت کرنی چاہیے. امریکہ میں آج بھی معروف ہے یہ بات کہ استاد کا پے اسکیل بعض دفعہ سیاست دانوں کے پے اسکیل سے بھی اوپر ہوتا ہے. زندہ قومیں اپنے استادوں کی عزت کرتی ہیں, وہ ان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ پہ نہیں رکھتی کہ پھر وہ گھڑی دیکھیں. آج ایک پروفیشن بن چکا, میں نے جو کچھ ان چند مہینوں میں پچھلے سال بھی اور اب بھی آ کے دیکھ سن لیا ہے تو میں کہتی ہوں خرابی ادھر بھی اتنی ہے. چلے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ہر معاملہ ڈھیلا ہے, آپ نے استاد کو کیا کہہ دیا؟ آپ نے تعلیم کو بنا کیا دیا؟ یاد رکھیے گا, اگر آج بھی پاکستان کا مقدر بدلنا ہے تو یہاں کے اسکولس کالجز اور یونیورسٹیز کو آپ ایئر کنڈیشن ہال دے سکیں نہ دے سکیں کوشش کر لیں. آپ ان کو کرسیاں پلاسٹک کی دیں یا ربڑ کی دیں یا فوم والی دیں, بیسٹ کی کوشش کر لیجئے, لیکن آپ کو ان کو بیسٹ ٹیچرس دینے پڑیں گے. ہمارے والد اپنے استادوں کی جو باتیں سناتے تھے نا تو ہم کہتے تھے کہ ان کے استاد کیسے تھے, کریزی. کہتے تھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو استاد سب کو چھٹی دے کے کہتا تھا بیٹھو یاد کرو, جب تک یاد نہیں کرو گے جانے نہیں دینا. کہتے تھے مغرب ہو جاتی تھی کئی دفعہ تو ہم پوچھتے تھے ابو سارے چلے جاتے تھے تو وہ شاگرد جس کو سبق نہیں آتا تھا اس کے پاس بیٹھتا کون تھا؟ کہتے تھے استاد بیٹھتا تھا. چل تجھے سبق نہیں یاد ہوا یہ میری ہی غلطی ہے, بیٹھتا ہوں تیرے ساتھ. اتنے ڈیووٹیڈ تھے اور گھڑی دیکھے 45 منٹ کے گھنٹہ سمجھ کر وہ 40 پہ ریپ اپ کر کے دروازوں پہ کھڑے ہوں کہ ادھر جان چھوٹے اور پہنچ جائیں. اور صرف آپ لیسن پلان دیکھ دیکھ کے پورا کر رہے ہیں, سال پورے میں پڑھانا ہے. یاد رکھیے امت نہیں بنے گی. آج اس ملک کی امت بھی تب بنے گی جب آپ ٹیچرس کو اللہ کا خوف دیں گے, وہ اللہ سے جڑیں گے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پہلی اینٹ ہے اس دین کے اندر اقرا کی. کیا ہے, ہر استاد قرآن نہیں پڑھائے گا لیکن اگر استاد اللہ سے اور قرآن سے جڑا ہوگا, سائنس پڑھائے گا لیکن اینڈ پہ آپ کو بسم ربی کا سکھا کے آئے گا. آپ کو آسمان کی وسعتیں اور سورج چاند ستاروں کی باتیں بتاتے ہوئے ایک دم کہہ دے گا بتاؤ یہ کس نے بنایا, بس اتنا ہی کام ہے اس کا. آپ جغرافی پڑھا رہے ہیں اور آپ اس میں زمین کی تہوں میں جو خزانے چھپے ہیں اس کی بات کر کے ایک جملہ اپنے شاگردوں کو دے کے آ جائیں گے یہ بنایا کس نے. تو آج کے دور کا سب سے بڑا, آپ کے میرے ملک کا اسپیشلی میری نظر میں, میرا کوئی زیادہ مطالعہ بھی نہیں ہے نہ میری کو بہت آبزرویشن ہے, بہت چھوٹی سی بات کہتی ہوں. میں نے جو آپ کے اس ملک کا مسئلہ سمجھا ہے, آپ کہتے ہیں بجلی کا مسئلہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو, سوئی گیس کا مسئلہ سردیوں میں چولہوں پہ ہانڈیاں رکھی ہوں یا گیس بند ہو گئی, یہاں کا مسئلہ گٹر پانی جو بھی, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ان لوگوں کے ہاتھوں سے دلوائیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں. میں اور آپ ساروں کو چھوڑ دیں, صرف ہم اس شہر اور اس کے بعد پھر اس ملک اور اس کے بعد پھر جہاں تک بات جا سکے استادوں کو ٹیچ کر دیں. یہ خود ہی اس شاگردوں کو ٹیچ کر لیں گے جو فوجوں کی طرح ان کے پاس آتے ہیں. اور بچے معصوم ذہن کورے بچے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں ادھر. آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید اندازہ ہے آج کل ہم لوگ ایک کلاس اسکول میں ایک کورس کروا رہے ہیں, ہائی اسکولر بچیاں. بلیو می, اگر مجھے آپ لوگوں کی فکر نہ ہو کہ میں نے ادھر آپ کے ساتھ 2:30 پہ شروع کرنا ہے تو میں ان ٹیچرز کو اور ان اسکول والوں کو کہوں کہ مجھے 2-3 گھنٹے دیجئے ان بچیوں کے ساتھ. ایک تو سب ایک ایج کی, اور جو ان کے سوال آج بات میں وہ میرے پاس سوال کرنے آئیں, میں ان کے سوال دیکھ کر حیران رو رہی تھی. میں تو ان کو بچیاں سمجھ کے ڈیل کر رہی ہوں, کل سے اب ذرا میں سٹائل تھوڑا ہائی رکھ لوں کیونکہ یہ بچیاں نہیں ہیں یہ بڑی ہیں. ہم اس عمر میں اس طرح کے نہیں تھے جس طرح وہ ماشاءاللہ بچیاں. تو یاد رکھیے استاد کی عزت کیجیے. آپ یہ فرق مٹا دیجئے کہ شی از مائی ریلیجس ٹیچرس اینڈ شی از مائی سیکولر ٹیچر. کوئی ٹیچر سیکولر نہیں ہوتا, کوئی نالج سیکولر نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں دو دھاری تلواریں ہیں. ایک سٹریم لائن چل رہی ہے جس میں ٹیچرز سر باس اور یہ سر فلاں یہ کیمسٹری کے سر پہ, یعنی ان کی عزت بھی بڑی ہے, پھر ہم ان کو 10-15 ہزار پہ ٹیوشن دے کر پڑھانے کو بھی تیار ہیں. وہ صبح میں جاب کرتے ہیں تو شام کو ہم ان کے اکیڈمی سینٹرز میں پہنچنے کو تیار ہیں, اور 10-15 ہزار دے دے کر بھی ہم 2-4 دن پڑھنے کو تیار ہیں. اور ایک طرف مسجد کے مولوی صاحب ہیں, پرانی سائیکل پہ گھسیٹتے گھسیٹتے گھر آتے ہیں کہ بچے کو لے آئے, نہیں آج بچہ سو رہا ہے, آج وہ نانی کے گیا ہے. یعنی آج ہم نے ریلیجس ٹیچر کو پکڑ کے یقین کریں مسلی بنا دیا. آپ نے اشفاق احمد کا نام سنا ہوگا, اپنے دور کے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں. اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی ویسٹرن کنٹری میں تھا, روم میں گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں میں گاڑی چلا رہا تھا تو میرا چلان ہو گیا ٹریفک میں, غلطی ہوئی ہوگی. کہتے ہیں اس دور میں مجھے 12 آنے جرمانہ پیش کیا انہوں نے کہ اس کو دیا جائے گا, اور اگر جرمانہ نہیں دے سکے گا تو اس کو عدالت میں جانا پڑے گا. خیر عدالت میں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ جج نے ان سے سوال کیا, بتاؤ کیا ہے کیسے ہے. کہنے لگے کہ میں پردیسی ہوں, میں یہاں نہیں رہتا, میں باہر سے آیا ہوں. جج نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. کہنے لگے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں ایک ٹیچر ہوں. کہتے ہیں میرے منہ سے لفظ ٹیچر سننے کی دیر تھی, جج اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور سب سے کہا دا ٹیچر از ان کورٹ. یعنی آپ نے ایک استاد محترم کو آج عدالت میں کھڑا کر دیا, کھڑے ہو جاؤ سب اس کے استقبال میں. سارا کورٹ اس ایک ٹیچر کی رسپیکٹ میں کھڑا ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ جج نے ان کو مخاطب کیا, شرمندگی کا اظہار کیا, اور پھر اس کے جملے سنا دوں, میں پڑھ کے سنا رہی ہوں, میرے پاس اس کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے, آپ لینا چاہیں بعد میں لے لیں. جج کہنے لگا جناب آپ استاد ہیں, ہم جو آج جج ڈاکٹر انجینئر جو کچھ بھی بنے بیٹھے ہیں وہ آپ اساتذہ ہی کی بدولت ممکن ہو پایا. مجھے بہت افسوس ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر آپ کو چالان ادا کرنا ہوگا, کیونکہ بہرحال آپ سے غلطی ہوئی ہے, مگر میں بہت شرمندہ ہوں کیا آپ کو یہاں تک آنا پڑا. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ اس روز مجھے اس قوم کی ترقی کا اصل راز پتہ چل گیا. اس ملک کی فکر کیجئے, یہ بڑا پیارا ملک ہے, اور جتنی پیاری یہ قوم ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے, بلیف می. اور میں آپ سب کو جو خوشاب اور جوہر آباد اور ارد گرد کے علاقے میں رہتے ہیں اور جن کا کسی بھی طرح علم اور اسی طرح سے آپ کہہ لیجئے تعلیم کے کسی شعبے سے تعلق ہے, گھنٹوں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں. 1 سے 2 سال کا صرف پلان لے لیجئے, آپ کے ٹیچرز بھی پڑھ جائیں گے, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھ جائیں گے, اور پھر جو انقلاب آپ کے میرے اس ملک میں آئے گا وہ جنگوں سے اور دوسری چیزوں سے نہیں آنا. پھر صفائی بھی ہو جائے گی, پھر مچھر بھی مر جائیں گے, پھر بجلی والے بجلی چوری نہیں کریں گے. جب آپ خدا خوفی دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ استاد کی اہمیت کو سمجھیں. یقین کریں اگر کسی کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھنے کی اجازت ہوتی تو وہ استاد کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا جاتا. جب تک آپ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پہ عمل کرتے ہوئے ماں باپ کے آگے اپنے کندھے نہیں سکیڑتے, اسی طرح آپ کو اپنے استادوں کے آگے بھی صبر سے اور خشوع سے جھکنا پڑے گا. موسیٰ ایک کردار بن کے بیٹھے ہوئے آپ کے میرے سامنے, کیسے عاجزی. استاد بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رول توڑو گے تو چھوڑ دوں گا. آج کا شاگرد ہوتا کہتا ہو کیئرس. اچھا یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اس کے سائڈ ایشو پہ میں آپ کو اگر صرف آج کے دور کے نظام تعلیم کے وہ لوپ ہولس بتا دوں کہ جن بچوں کو اتنا پیمپر کر دیا شروع میں, ان کے ہاتھوں میں فون اور ان کے ہاتھوں میں ہزاروں دے کر بھیجا جاتا ہے, وہ استاد کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. چونکہ ورلڈ وائڈ رابطے ہیں, بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ایجوکیشن سے منسلک ہیں. مجھے شوق ہے کیونکہ میں بھی ٹیچر ہوں, تو مجھے کبھی بھی کوئی بچی ایسی مل جائے کہیں بھی کہ وہ ٹیچ کرتی ہے تو میں ان سے پوچھے سنائیں آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے. میرے اسٹوڈنٹس تو بہت اچھے ہوتے ہیں, میں دنیا میں جہاں بھی گئی مجھے سب سے اچھے اسٹوڈنٹس ہی ملے ہیں الحمدللہ, جیسے استاد ملے. تو بس اس کے بعد پھر جو ان کے آنسو ہوتے ہیں نا, ان کے منہ کے لفظ ہیں, کہتے ہیں صرف پیسے لینے کے لیے بے عزتی کرانے جاتے ہیں. ہماری ایک بہت اچھی ساتھی ہے, میں مبالغے کے بغیر ایک دو جملے صرف جو ان کے منہ سے سنے تھے وہ کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بڑے بڑے گھروں کے بگڑے ہوئے بچے کلاس روم میں ایسے آتے ہیں, اگر کبھی کوئی پرانی فلم دیکھی ہو نا, جیسے کبھی ہیرو دروازہ کھولتا ہے پھر ٹھڈا مارتے ہیں پاؤں سے کرسی کو, ایسے اکڑے ہوئے بال گردن کے ساتھ, اور ایسے جیسے بڑا احسان کیا ٹیچر پہ. ٹیچر کچھ کہہ نہیں سکتی, ٹیچر کچھ بھی کہہ دے تو تو جا کے آفس میں اس کی شکایت لگے گی اور ٹیچر کی جاب جا سکتی ہے, کیونکہ سکولوں کا سلوگن ہے اسٹوڈنٹ از آلویز رائٹ. ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک سکیں, وہ چنگم چبائیں, وہ فون پہ باتیں کریں, وہ بلی کریں, ہم 45 منٹ دیکھ کر جان چھڑا کے بس ایسے بھاگتے ہیں جیسے جو کہتے ہیں بچ گئے تو جان پائی. یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے. آج بچوں کو مینرز نہیں رہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ دے دیا. تو یہ سارا پارا اس درد اور خوشی اور شوق سے پڑھیے اور سنیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے استاد اور اچھے شاگرد بنا دے. آپ شاگرد بن کر دیکھیے تو صحیح اللہ آپ کو کیسا استاد پھر بناتا ہے. جو سیکھنا ہے آپ کے سامنے چند جھلکیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس پورے پارے میں ہم کہیں کہیں بیچ میں دیکھیں گے. پہلی چیز ابھی انشاءاللہ ان جھلکیوں کے بعد آپ کو بتاتی ہوں, وہ کیا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ اچھے استاد بننا چاہتے ہیں تو پہلے اچھے شاگرد بنیے. جب اللہ کی محبت اور دنیاوی آسائشیں جمع ہو جائیں تب ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. یہ لکھ لیں. میں ایک اور جملہ ایڈ کر دیتی ہوں, شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. جب آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہے جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ دونوں میں سے کس کو چوز کرتے ہو. پھر اسی طرح کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نیت کو خالص کرنا ہے. نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, اور ماں باپ کی ہوئی نیکیاں مرنے کے بعد بھی بچوں کے کام آتی ہیں. اور ہم اس میں سیکھیں گے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, بچوں کو امت کا سرمایہ سمجھ کر ان کی تربیت کیجیے. جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے, یہ بھی ہم ذوالقرنین کے قصے میں سیکھیں گے. پھر بچوں کو محنت کی عادت ڈالنی ہے تاکہ ایک صحت مند اور مضبوط نسل پیدا ہو. اور حضرت مریم کے کردار سے سیکھیں گے کہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات پر صفائیاں نہیں دینی, خاموش رہنا ہے. اور یہ تبھی رہیں گے جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ سب جانتا ہے. پھر اسی طرح سورت مریم کی ایک آیت میں ہم دیکھیں کہ وانذرہم یوم الحسرہ, تو قیامت کے دن پیش آنے والی حسرتوں سے بچنا ہے. بچوں کو پیار سے نیکی کی رغبت دلانی ہے, غصہ اور منفی رویہ نہیں اختیار کرنا. نماز کے لیے جب ان کو کہنا ہے تو پیار سے کہنا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے والے کام کون سے ہیں. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے. سورت مریم کی آیت دیکھیں گے کہ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور پھر سب سے بڑھ کے اپنے لیے چھپی بھی نیکیاں جمع کرنی ہیں تاکہ کل قیامت کے دن جو مشکل پیش ہوگی اس میں وہ ہمارے کام آ سکیں. اللہ تعالی ہماری سمجھ عقل فہم میں برکت دے اور ہم اس تھوڑے سے وقت کے اندر اس سب کو لے سکیں.